سیرتِ نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرتِ نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کے اعتبار سے جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے ہم نے کلام کیا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے، اور اس پیغام پہنچانے کے ساتھ آپ نے جو اس معاشرے میں اور جو دنیا میں زبردست انقلاب برپا فرمایا، اور جو لوگوں میں تبدیلیاں پیدا کی، اور جن بری رسوم، برے عقائد، برے طریقے اور برے اطوار میں لوگ جن میں لوگ مبتلا تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان طریقوں کی اصلاح فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کارنامے ہیں اور جو آپ کے اصلاحی کمالات ہیں، ان کا تعلق یتیموں کے ساتھ بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے، کمزوروں کے ساتھ بھی ہے، اور لوگوں کی نفسیات کے ساتھ بھی ہے، عبادات کے ساتھ بھی ہے، معاشرت کے ساتھ بھی ہے، اور زندگی کے جملہ امور کے ساتھ ہے. ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو یہاں بیان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو عرب کے خطے میں ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی، وہ تھا یتیموں کے ساتھ ان کا برا سلوک کرنا. یتیم چونکہ عام طور پر ایک لاوارث سا ہوتا ہے، اسے سنبھالنے والے اور اس کی پرورش کرنے والے اور اس کے حقوق کی نگہبانی کرنے والے عام طور پہ کم ہوتے ہیں، اس لیے جو ایسا یتیم ہوتا تھا کہ جس کی دیکھ بھال کرنے والا اور جس کے معاملات کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ جیسا برا سلوک کیا جاتا تھا اس کا کچھ اندازہ ہم آج کے اپنے معاشرے سے بھی لگا سکتے ہیں. بہرحال اس زمانے میں جو ایک طریقہ یتیموں کا مال کھانے کا تھا وہ یہ تھا کہ یتیموں کے جو رشتہ دار اس کے وارث بنتے یا اس کے والی بنتے، والی یعنی اس کے امور کو دیکھنے والے، اس کے مالی معاملات کو دیکھنے والے بنتے، تو وہ کیا کرتے کہ یتیموں کا مال اپنے پاس رکھ لیتے، اور جب ان یتیموں کے بڑا ہونے پر وہ مال واپس کرنے کی باری آتی تو لیتے ہوئے اور سنبھالتے ہوئے تو وہ ان کا عمدہ مال لیتے تھے اور رکھتے تھے، لیکن جب دینے کی باری آتی تو پھر ناقص اور گھٹیا مال ان کے حوالے کر دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم قرآنی پر اور حکم الہی پر اس بری رسم کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. تو دو طرح کی برائیاں بڑی رائج تھیں، ایک اچھا مال رکھ لینا اور واپسی کے اندر یتیموں کو گھٹیا مال دے دینا، تو اسے فرمایا کہ یہ والی حرکت نہ کرو. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے، لیکن اب یتیم کا جو استعمال ہے مثال کے طور پہ وہ تھوڑا ہے، اور جو اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے والا ہے اس کا استعمال زیادہ ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، تو اب مال ملاتے تو اس کا برابر برابر ہے، لیکن استعمال برابر سے بہت زیادہ کر لیا کرتے تھے. تو یوں جو یتیموں کے مال کھانے کا طریقہ تھا اسے بتا دیا گیا کہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آئیں اور یہ ہوا کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھانے والے تھے وہ انہی یتیموں کے مال کے بہترین محافظ بن گئے۔ یتیموں کے علاوہ ایک دوسرا طبقہ کہ جن پہ ظلم و ستم بہت زیادہ تھا، جن کے حقوق کی پامالی بہت زیادہ تھی اور جن کے حقوق کی ادائیگی کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، وہ تھے عورتوں کے حقوق۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو عورتوں کے حقوق بتائے تھے اور عورتوں کے جن حقوق کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان کو ادا کیا جائے، افسوس کہ ہمارا معاشرہ دوبارہ انہی پستیوں اور انہی غلطیوں کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت میں آنے والی تبدیلیوں کو بھی دیکھیں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کیا دوبارہ اسی زمانۂ جاہلیت کی جہالت اور برائیوں کے اندر تو ہم لوگ مبتلا نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ نمبر ایک، مہر کے معاملے میں عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے، اس کی شادی کے اوپر جو ایک مخصوص رقم دی جاتی ہے جو حق مہر کہلاتی ہے، تو اس حق مہر کی ادائیگی میں پہلی بات تو یہ ہوتی کہ کوشش کرتے کہ اتنا کم رکھا جائے کہ بس جیسے تیسے بھی گزارا ہو جائے۔ شریعت نے اس کی ایک باقاعدہ لمٹ مقرر کی کہ کم از کم مہر اتنا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو مہر شوہر اپنی بیویوں کو دے دیتے تو یہ دینا جو ہے یہ خوش دلی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک یہ ہے کہ حق مہر یوں دیا جائے کہ یہ عورت کا حق ہے لہذا اس کو ادا کیا جائے، کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، لیکن دینے والوں کے دل میں یہ خیالات گھومتے رہتے کہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پہلی اصلاح فرمائی وہ یہ تھی کہ مہر کو، حق مہر کو بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس زمانے میں جب شوہر بیوی کو حق مہر دے دیتے اور یا اس کے ساتھ طے کر لیتے تو اب بعد میں کوشش یہ ہوتی کہ حق مہر کو معاف کروا لے اور یا جو دے دیا ہے اسے واپس لے لیں، یعنی اگر دے دیا ہے تو اس کو واپس لے لیا جائے اور اگر ابھی ادا نہیں کیا لیکن طے کیا ہوا ہے اور پتہ کسی وقت دینا پڑ سکتا ہے تو اس کو معاف کروا لیا جائے۔ اور اس معافی کے لیے پھر طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی ایذائیں یہ عورتوں کو دیا کرتے تھے جو آج کے زمانے کے اندر بھی موجود ہیں، کہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ کہ جو حق مہر مثال کے طور پہ ادا کر دیں، اب اس کے بعد وہ شوہر اپنی بیویوں سے کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے رقم بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے کاروبار میں لگانی ہے تو مجھے فلاں چیز خریدنی ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، یعنی مختلف انداز میں بیویوں سے اس رقم کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرا، اگر بیوی دینے پر راضی نہ ہو تو پھر اپنے مختلف انداز اور اپنے مختلف مزاج کے ذریعے اس رقم کو معاف کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے شوہر صاحب جو ہے منہ بنا کے بیٹھ گئے، موڈ آف کیا ہوا ہے، اچھا اب اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ مہر کی معافی، مہر کی معافی یا عورت کا مال اسے چھیننا ہے، لیکن اپنی طرف سے بڑے متقی بنتے ہوئے کہ نہیں جناب ہم کوئی کھلم کھلا تو ڈکیتی نہیں کر رہے، لیکن موڈ بنا کے، چہرہ بگاڑ کے، گفتگو بند کر کے اور اپنے انداز سے کسی طریقے سے کہ عورت مجبور ہو جائے کہ بھائی اس کا تو موڈ ہی صحیح نہیں ہو رہا، پیسے اس کے منہ میں مارو اسے جان چھڑاؤ، تو اس انداز کے اندر اس زمانے میں بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اس انداز کو مسترد کر کے اس کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، نہ خوشی سے نہیں، خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ کیسے دیں؟ تو ہی بنا لکم، اپنی خوش دلی سے۔ تو اگر عورت اپنی خوش دلی سے مہر کی رقم معاف کر دے تو اس کی مہربانی، اگر وہ خوش دلی سے لیے ہوئے مہر کی رقم واپس کر دے یا کسی اور کو دے دے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ جو اس کے گلے میں انگوٹھا دے کر اور اس کے اوپر بوجھ ڈال کے
اور اسے طرح طرح ایذا پہنچا کے جو معاف کروانا ہے یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے قرآن نے منع کیا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ تو معاملہ مہر کا آ گیا۔ اب ضمناً ایک دوسری بات بھی عرض کر دوں، یہ تو ہے کہ عورت کو مہر دیا تھا، شوہر نے دیا تھا۔ اب ایک دوسری صورت بھی بعض اوقات پیش آتی ہے کہ جو آج کے زمانے میں کئی جگہ دیکھنے میں آئی، کہ مثال کے طور پہ بیوی کا باپ یا کوئی رشتہ دار فوت ہوا کہ جس کی وراثت اس خاتون کو ملے گی، یعنی باپ فوت ہوا تو بیٹی کی حیثیت سے وراثت ملے گی، بھائی فوت ہو گیا تو کئی صورتوں کے اندر ان کے بہن کے اعتبار سے وراثت مل جاتی۔ اب جب لڑکی کو وراثت ملی، خاص طور پہ عام طور پہ والدین کے اعتبار سے وراثت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے جو پیش آتا ہے، تو اب شوہر صاحب کی خواہش یہ ہے کہ بیوی مال لے تاکہ یہ شوہر اس پہ قبضہ کرے۔ بیوی اپنے باپ کی، یعنی بیٹی اپنے باپ کی وراثت لیتی ہے یا نہیں لیتی، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ شوہر کا اس کے ساتھ زیرو تعلق ہے، زیرو، 1% بھی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ بیٹی اپنے باپ کی وراثت لیتی ہے یا نہیں لیتی، کیونکہ شریعت نے 100% حق اس خاتون کو دیا ہے۔ وہ چاہے لے، چاہے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں جناب میں یہ رقم اپنے بھائی کو دیتی، دے نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر وہ دینا چاہے تو یہ اس کا حق ہے، اس کو شوہر مجبور نہیں کر سکتا کہ تم کون ہوتی ہو دینے والی اور تم نے ان کو کیوں دے دیا، یہ پیسے ہمارے گھر میں آئیں گے، بھائی تمہارے گھر میں کیوں آئیں گے، تم کون ہو، تمہارا شریعت نے کوئی حق نہیں رکھا اس کے اندر، تو تم کون ہوتے ہو بلا وجہ اس کے اوپر بوجھ ڈالنے والے۔ تو اب یہ وہ چیز ہے جو شاید ہمارے ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر ہوتی ہے کہ شوہر کی نظر وہ اپنی بیوی کی اس مال وراثت پہ ہوتی ہے جو اسے اس کے پچھلے خاندان سے ملتا ہے، جو اس کے میکے سے ملنا۔ تو لہذا یہ ایک دوسرا طریقہ، اور اس کو بھی پھر وصول کرنے کے وہی طریقے جو یہاں پر میں نے ابھی بیان کیے، کہ شوہر صاحب موڈ بنا کے بیٹھ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، گھر میں دیر سے آئیں گے، جلدی چلے جائیں گے، گھر کھانا نہیں کھائیں گے اور بات نہیں کریں گے۔ تو جو ایک یوں کہہ لیں کہ گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ افراد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے مجبور ہو کے وہ بولے کہ بھائی مجھے کچھ دے ہی دو، ورنہ میرے شوہر صاحب تو اسی طرح منہ بنا کے بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ جو حرام طریقے اور یہ جو ناجائز طریقے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی زمانہ جہلیت ہے، اور وہ زمانہ جہلیت پورے زور و شور سے ان امور کے اندر آج کے زمانے میں موجود۔ کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کو شریعت کا علم نہیں، اور کئی وہ ہیں جن کو شریعت کا علم ہے لیکن بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح ہیلے بازیاں کر کے وہ اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ جاہلوں سے بدتر ہیں کہ جو ان مسائل کو جانتے ہیں لیکن پھر اس کے اندر دوسرے طریقے سے اس شو آف کرتے ہیں کہ جیسے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن حرکتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بری خصلتوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے تشریف لائے اور ان کے بارے میں ہمیں سمجھانے کے لیے تشریف لائے۔ تو یہ نہیں کہ اس زمانے کے اندر اصلاح ہو گئی اور آج کا زمانہ آیا تو دوبارہ اسی روش کے اوپر چلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ میں نے چند ایک پہلو بیان کیے ہیں، اس کے اوپر توجہ کی حاجت۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ لوگ مختلف چیزوں کے اعتبار سے، جیسے ابھی میں نے مہر کا ذکر کیا کہ اب کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بد سلوکی کرتا ہے تاکہ وہ پریشان ہو کے مہر کی رقم کو واپس کر دے، اور یا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ وراثت کے حق سے جو ہے نا یہ اس کی محرومی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو قرآن پاک میں کس انداز میں بیان فرمایا، جو میں نے ابھی پہلے باتیں کی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آیت مبارکہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ یعنی عورت کو وراثت ملی ہے اس کے ماں باپ سے اور شوہر جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور زبردستی عورت کے اس مال کا وارث بن جائے، اور فرمایا اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو۔ تو اب عورتوں کو دیے ہوئے مہر کی واپسی کے لیے اب ان کو اپنے پاس روک کے رکھنا کہ نہیں یہ وہ مال واپس کرے گی تو اس کی جان چھوٹنے کی صورت بنے گی، تو فرمایا یہ بھی جائز نہیں. ایک خلع کی صورت ہے وہ شریعت نے مستثنا رکھی ہے، اور اس کے اندر بھی جب زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو اب مال لینے کی اجازت دی ہے. زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو وہاں پر مال لینے کی بھی اجازت نہیں، خلع کے اندر بھی مال لینے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہماری شریعت نے ہمیں بتایا. اچھا پھر اسی طرح اہل عرب میں ایک اور جہالت یہ تھی کہ عورتوں پر بہتان لگا کر وہ ان کے مال کو ہڑپ کر لیتے تھے. وہ کس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ عورتوں کو جو مہر کی رقم دینی ہے یہ اس صورت میں دی جاتی تھی کہ اگر طلاق جو ہے وہ نارمل حالات میں ہوئی، اور اگر عورت کو طلاق اس کے کردار کی وجہ سے دی ہے کہ اس کے کردار کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی اور اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کو مہر کی رقم نہیں دیتے تھے کہ بھئی چونکہ اس نے بد کرداری کی ہے تو لہذا اب اس کو مہر کی رقم نہیں دی جائے گی. یہ انہوں نے ایک اپنا رواج بنایا ہوا تھا. تو اب ہوتا یہ تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے اس مہر کی رقم سے بچنا ہوتا تو وہ عورت پہ بہتان لگا دیتا کہ میں تو جناب اس کو اس لیے طلاق دے رہا ہوں کہ خفلا معاملہ. یوں بہتان لگا کر وہ اس مہر کی رقم کو بچا لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو بھی قرآن پاک میں بیان کر کے اس کے بارے میں تفہیم فرمائی. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. ترجمہ کنز العرفان. اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، پہلی کو چھوڑنا ہے دوسرے سے شادی کرنا، اور تم پہلی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. پہلی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے جو مال دیا ہوا ہے وہ کیا جھوٹ باندھ کے اور کیا بہتان باندھ کے کیا وہ ان سے واپس لوگے؟ فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں. تو یہ جو ہے نا کہ مال لینے کے لیے اس پہ جھوٹ باندھ دیا، اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا دی، اس کو کسی نہ کسی انداز کے اندر بدنام کر دیا، اور اب مالی معاملات کے اندر کچھ سہولتیں حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے تم ان سے یہ مال واپس لو گے؟ تو یہ مہر کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے یہ چند ایک چیزیں تھیں. اب آ جائے طلاق کا معاملہ. طلاق کے معاملے کے اندر دین اسلام نے جس قدر خوبصورتی کے ساتھ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو جن مظالم سے بچایا وہ پوری تفصیل سے بیان کی جائے تو وہ یوں کہہ لے کہ ایک پوری ایک دنیا ہے بیان کی کہ جس میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا. یہاں پر چند ایک چیزوں کو میں بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے سب سے پہلے تو میاں بیوی کا جو باہمی تعلق اور باہمی درجہ ہے اسے بیان کیا. زمانہ جاہلیت میں بیوی اور شوہر کا جو تعلق تھا وہ تقریباً ویسا تھا جیسے آج کے زمانے میں بعض جاہلوں کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیوی پاؤں کی جوتی، اور بیوی گھر کے اندر ایک محض نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے، اور شوہر جو ہے وہ گھر کے اندر جتنا شریعت نے اس کو ذمہ دار اور قوام بنایا وہ اس قوام کی بجائے، یعنی وہ حکمران کی بجائے وہ فرعون بن جاتا ہے. شریعت نے بنایا ہے گھر کا حکمران، الرجال قوامون علی النساء، شریعت نے شوہر کو گھر کا حاکم بنایا. کیوں؟ کہ ایک حاکم ہوگا تو گھر کا نظام صحیح چلے گا، ایک سے زیادہ حاکم ہوتے تو آپس کے اندر گڑبڑ ہو جاتی. لیکن اس حکمران بنانے کا مطلب فرعونی حکمرانی نہیں تھی، اس حکمرانی کا مطلب اسلامی حکمرانی، کہ جو حقیقی دنیاوی حکمران ہوتے ہیں ان کو بھی جو اسلام تعلیم دیتا ہے اس میں عدل کی، انصاف کی، شفقت کی، سہولیات کی، فراہمی کی، ان چیزوں کی دیتا ہے. تو اب پہلے تو ہمارے دین نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میاں بیوی کا باہمی تعلق ہے اسے بیان فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ، ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا سبب، عیب چھپانے کا سبب، ایک دوسرے کے لیے باہمی زینت، اور ایک دوسرے کی تسکین کا باعث ہے. اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ اگر عورتوں سے یا بچوں سے کوئی قصور ہو جائے تو اس میں حتی الامکان درگزر والا پہلو اختیار کیا جائے، پھر اس کی تعلیم دی. اس کے بعد اگلا معاملہ آیا کہ اگر آپس کے اندر لڑائی ہو جائے تو فرمایا کہ لڑائی کی صورت کے اندر جو افہام و تفہیم اور تادیب کی صورتیں ہیں شوہر وہ اختیار کرے، اور اس کے اندر بھی پہلے فاعوہن، واز نصیحت دل میں اترنے والی بات، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اب اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کیجیے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ساتھ تادیب کا معاملہ کیا جائے، اور جس صورت میں بھی خاتون سدھر جائے، جس صورت میں بھی خاتون جو ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لے، تو فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو اگر وہ بیویاں تمہاری اطاعت کریں، بات ماننا شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ یعنی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً مان لیا کہ خاتون کی طرف سے ہی غلطی ہوئی، یعنی غلطی دونوں طرف سے ہو سکتی، شوہر سے بھی ہو سکتی ہے اور خاتون سے بھی ہو سکتی، لیکن اب شریعت سمجھاتے ہوئے کیا فرماتی ہے کہ اسی صورت کو لے کے چلو کہ خاتون سے غلطی ہوئی، لیکن اگر تمہارے سمجھانے کے بعد، اگر تمہارے تادیب کے بعد، اگر وہ عورت اپنی غلطی کو مان کے تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور صحیح طریقے سے چلتی ہے، تو اب فرمایا کہ اب اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے نہ بیٹھو کہ نہیں جناب یہ ہوا کیسے، یہ میری شان کے خلاف بات ہوئی کیسے، یہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مانتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو کہ اب معاملہ اتنا سا بھی ہوگا تو اٹھا کے پھر دوبارہ وہی والا سلوک شروع کر دیے، اتنا سا معاملہ وہ اٹھا کے دوبارہ وہی سلوک شروع کر دیے۔ اور یہ میں وہی عرض کروں گا کہ زمانہ جاہلیت کے جن لوگوں کو یہ باتیں سمجھائی گئی تھیں وہ جہالت آج دوبارہ موجود ہے، بعض علاقوں کے اندر، بعض خطوں کے اندر، بعض قوموں کے اندر، بعض کیٹیگری کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پر ایک مرتبہ اگر عورت سے غلطی ہوئی، اب دوبارہ پوری زندگی اسے اچھالتے رہنا اور اس کی وجہ سے زیادتی کے، ظلم کے بہانے تلاش کرتے رہنا اور ظلم کرتے رہنا یہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں کرو، اگر وہ تمہاری بات مانتی ہیں تو اب ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ اچھا، اب یہ تو تھا کہ گھر کے اندر ہی معاملہ جو ہے وہ سنبھل گیا، سدھر گیا۔ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میاں بیوی آپس کے اندر معاملہ نہ سنبھال سکے، تو اب فرمایا کہ اب دونوں طرف سے مختلف افراد جو ہے وہ آپس کے اندر مل کے بات کریں، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے اور شوہر کے گھر والوں کی طرف سے مل کر آپس کے اندر جو غلطی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں کہ جناب یہ فالٹ ہے، یہ پرابلم ہے، مرد کے اندر یہ خامی پائی جا رہی ہے، یہ غلطی کرتا ہے، عورت کے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطی کرتی ہے، لہذا آپس میں صلح کر لیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ والا پہلو اختیار کیا جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں طرف سے جو منصف ہیں ان کو مقرر کیا جائے واپس کے اندر بات کریں، اگر اس سے بھی معاملہ نہ سدھرے۔ عام طور پہ ویسے تو ہوتا ہے کہ سدھر جاتا ہے، لیکن یوں کہہ لے کہ بعض جگہ پر ایسا کوئی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اور زیادہ تر دیکھنے کے اندر یہ شوہروں کی طرف ہی آیا ہے کہ ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بعض اوقات خواتین کے اندر بھی ایسی صورت ہو سکتی کہ بار بار صلح ہو رہی ہے، بار بار لڑائی ہو رہی ہے، بار بار صلح ہو رہی ہے، بار بار لڑائی ہے، تو اب نتیجہ کیا تھا؟ اب یہ نتیجہ پہنچ جاتا ہے طلاق تک۔ اب جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو یہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصلاحات فرمائیں اور قرآن نے جن صورتوں کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے، وہ سبحان اللہ وہ کیسے ہیں کہ اب اس سے پہلے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا سمجھیں کہ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کہ اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ میں نے اسے طلاق دی، اب جب عدت ختم ہونے لگتی تو رجوع کر لیتا، اب رجوع کر لیا اور اب اس کے بعد دوبارہ طلاق دے دی، اب وہ عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتا، اب رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی۔ یوں کیا ہوتا کہ ایک دو مرتبہ رجوع نہیں، 8-10 مرتبہ یہ معاملہ چلتا رہتا۔ یعنی اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رجوع کی وجہ سے اب بیوی دوبارہ اس کی بیوی بن گئی، طلاق دینے کی وجہ سے اب دوبارہ عدت میں پہنچ گئے، عدت ختم ہونے لگی کہ اب اگر یہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہے عدت کے بعد تو یہ کر سکے، اب اس کو دوبارہ رجوع کر کے پکڑ لی۔ یہ ہے عورتوں پر ظلم کا ایک اور طریقہ، اور اس طریقے سے نہ تو وہ عورتوں کو چھوڑتے تھے کہ یہ ان سے جان چھوٹے تو کسی اور جگہ وہ نکاح کر سکے، اور نہ یہ ان کو اپنے پاس رکھتے تھے کہ ان کے صحیح طریقے سے حقوق ادا کر سکے، کیونکہ رجوع کرتے ساتھ ہی طلاق دے دیتے تھے۔ تو رجوع تو کرتے تھے اس کو لٹکانے کے لیے کہ رجوع کر لیا تاکہ طلاق دے دے پھر لٹکا دے، پھر رجوع کر لے اینڈ پہ جا کے پھر طلاق دے کے پھر لٹکا دے۔ تو رجوع ان کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوبارہ اپنی اسی قید میں پھنسانے کے لیے۔ تو یہ ایک ظلم کا ایسا طریقہ تھا کہ برسہ برس، یعنی برسوں تک عورت کو لٹکا کے رکھتے۔ تو اب یہ والا جو ایک ظلم ہے عورتوں کے اوپر جاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اسلام نے اس کی حد بندی کر دی کہ یہ طریقہ کار کسی صورت نہیں چلے گا کہ تم طلاق دو پھر رجوع کر لو، طلاق دو رجوع کر لو، طلاق دو رجوع کر لو، اللہ تو یہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے حد بندی مقرر کر دی کہ طلاق دینے کا اختیار دو مرتبہ تک، تیسری مرتبہ طلاق دی تو اب شوہر کا رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا، اب عورت آزاد ہے، اب شوہر جو مرضی کر لے، عورت آزاد ہے، اس کی وہ چاہے تو بغیر نکاح کے اپنی زندگی گزار لے، چاہے تو آگے کسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لے، پھر اگلی جس سے شادی ہو اس کے بعد اگر اس کی مرضی ہو وہاں سے طلاق ہو جائے، وہ شوہر فوت ہو جائے، تو پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا اور اس کی حد بندی کر دی۔ تو ہمارے ہاں جو بعض لوگ خود تین طلاقوں پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی، تو ذرا اگر اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھنا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ آپ 25 سال تک کسی عورت کو طلاق دیتے رہے لٹکاتے رہے، طلاق دیتے رہے لٹکاتے رہے، اب ذرا اس کو دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ تین طلاق دی، اس کے بعد فارغ، اب شوہر کا حق ہی ختم ہو گیا، اب ٹوٹل اختیار عورت کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو بتائیے ذرا، عورت کو اب یہ جو پورا اختیار دینا ہے یہ اس کے حق میں بھلا ہے یا یہ بھلا ہے کہ شوہر اس کو پوری زندگی لٹکاتا رہے؟ تو اسلام نے عورت کو یوں جو ہے وہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے کیا فرمایا، فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، فرمایا طلاق دو بار تک ہے، یعنی یہ جو رجوع کرنے کا اختیار ہے وہ دو مرتبہ تک ہے، وہ بھی طلاق رجعی کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہے، فرمایا پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا، پھر اگر رجوع کرنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تو فرمایا یہ ہے اللہ کا حکم، اور یہ کیا چیزیں ہیں، فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ معاملہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو دیا، لوگوں کو دیا، امت کو دیا، اور عورتوں کو اس ظلم سے بچایا۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا ایک اور بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد کیا ہیں عورت ظلم سے بچے، وہ اپنے معاملات کے اندر ان صورتوں کے اندر مختار ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو دین سے جاہل ہے، انہوں نے دین کا علم سیکھا ہی نہیں، انہیں دین کے احکام کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے عورتوں کو لٹکا کے رکھنا اور ان کو ان کے اختیار پہ نہ جو ہے وہ آنے دینا، وہ اس پہ رہتے ہیں۔ اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اسی جہالت کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ اور طریقے نکال لیتے ہیں، عورت کو لٹکا کے رکھنے کے اور طریقے نکال لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے نت نئے ظلم کے طریقوں کو بھی جانتا ہے، تو ان سب کا جواب اور ان سب کا حساب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز عورتوں کے حقوق ہی کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جیسے شریعت نے رجوع کا حق دیا، کوئی شخص بیوی کو ایک طلاق دے دے رجوع کا حق ہے، دو طلاق دے دے رجوع کا حق ہے، جو فقہی تفصیل ہے اس سے میں قطع نظر متعلق بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب رجوع کرنا کیوں ہے، ایک شخص نے طلاق دی ہے اور اس کے بعد وہ رجوع کر لیتا ہے کیوں؟ تو رجوع تو اس لیے کیا جاتا ہے نا کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں نئے سرے سے اچھی زندگی گزاروں گا، جو پہلے کوئی آپس کے اندر ناچاکی ہوئی یا ایک دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، یہ تو ہے ایک معقول طریقہ، لیکن بعض لوگ ایسے یوں کہہ لے کہ ایسی نیچ سوچ والے ہوتے ہیں کہ جو رجوع بھی اس لیے نہیں کرتے کہ اب ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے، وہ رجوع اس لیے کرتے ہیں کہ نئے سرے سے ظلم کرنا۔ بیوی سے رجوع اس لیے کیا کہ اب ایک مرتبہ دوبارہ یہ ہاتھ آئے صحیح، پھر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں، اور پھر میں اس کے خاندان کو بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ تو اب مثال کے طور پہ بیوی کے بھائی کو جو ہے نا وہ ذلیل کرنے کے لیے اس لیے رجوع کیا ہوگا، اچھا بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنے کے لیے اس لیے رجوع کیا ہوگا، بیوی کے رشتہ داروں کو پریشان کرنے کے لیے اس لیے رجوع کیا ہوا ہے، یا بیوی کو ہی اب اس کا جینا حرام کر کے رکھنا ہے اس لیے رجوع کیا ہوا ہے، تو یہ رجوع بھی حرام ہے۔ یعنی اس نیت سے رجوع کرنا حرام ہے، اور یہ جو افعال ہیں یہ پھر حرام کی ایک پوری سیریز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کس قدر وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، ذرا اسے سنیں، پھر آپ اس معاشرے پر غور کریں کہ اس معاشرے میں یہ کیسا ظلم ہوا کرتا تھا کہ جس سے عورتوں کی جان چھڑوائی گئی، ایک، اور اس کے بعد پھر آج کے زمانے میں دوبارہ اسی زمانہ جاہلیت کے لوٹ آنے کو دیکھیں، اور اب دیکھیں کہ قرآن اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے اور لوگوں کا عمل کس قدر بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ قند العرفان، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں، عدت ختم ہونے لگے، تو فرمایا تو اس وقت بیویوں کو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یا اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور بیویوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو، ان کو جو روکنا ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، تو فرمایا اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بنا لو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک ایک لفظ عورتوں کے حقوق کی پاسداری پر مشتمل ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کی عدت ختم ہونے لگے، اب یا تو ختم ہونے دو اور اچھے طریقے سے چھوڑ دو کہ اب ان کی اپنی زندگی، اپنا اختیار، اپنے معاملات، اور یا ان کو اچھے طریقے سے روک لو اور روک کر اچھا سلوک کرو، اور وہ جو یوں کہہ لیں کہ ایک بد مزاج اور ایک کینہ پرور اور ایک جو ہے نیچ سوچ والے لوگ جو کرتے ہیں، تو فرمایا کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ رجوع کیا یا اپنے نکاح میں رکھا نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، فرمایا یہ نہ کرو، اور جو ایسا کرے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اور یہ جو عورتوں پہ ظلم کی صورتیں ہیں، انہیں نکاح میں رکھ کر نقصان پہنچانا یا رجوع اور اس طرح کے معاملات کے ذریعے انہیں تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، تو اسے اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتا ہے؟ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ تو یہ جو لوگ رنگ برنگے طریقوں سے اس طرح کے ظلم کا بازار گرم کر کے رکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے بیوی اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے، تو اب ایک تو ہمارے یہاں خیر تربیت اس طرح کی کر دی جاتی ہے، جو کسی جگہ تو صحیح ہے کسی جگہ غلط ہے، کہ بھئی جو مرضی ہو جائے تم نے جو ہے نا بس تمہارا جینا مرنا ادھر ہی، تو یہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی خاندانی تعلیمات ہو سکتی ہیں، اسلام کی تعلیم بہرحال ایسی نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اب بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ظلم برداشت کر رہی ہے، نہ وہ پیچھے بتا سکتی ہے، نہ شوہر جو ہے وہ کسی کو پتہ چلنے دیتا ہے، اور گھر کے اندر اس کے ظلم و ستم کا، اس کا منہ بگاڑ کے رہنا، اس کا بیوی پہ تشدد کرنا، اس کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، تانے دینا، تشنیع کرنا، اور اس کے خاندان کی جو ہے وہ برائیاں بیان کرتے رہنا، یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ میاں بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ پتا کیا فرماتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تم یہ جان لو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ شوہر کے ڈر سے بیوی کہیں نہیں بیان کرتی، اور شوہر بیوی کو کہیں بیان کرنے بھی نہیں دیتا، اور خود تو جا کے بتانے سے لگا میں ظلم کرتا ہوں۔ تو اب اس پورے سنیریو کے اندر شوہر اپنی جگہ اپنے مظالم پر چپ کر کے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سب جاننے والا، اللہ ہر شے کو جاننے والا۔ تو لہذا دنیا والوں سے یہ ظلم اور یہ ظالمانہ حرکتیں اور یہ گھٹیا کرتوتیں چھپا بھی لیں تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، جسے حساب لینا، سریع الحساب تو وہ ہے، اور بكل شيء عليم وہ ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ تو یہ وہ ایک یوں کہہ لے کہ ایک پورا ایک تسلسل چل رہا ہے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر عورتوں پر ہونے والے مظالم اور عورتوں کو دلائے جانے والے حقوق میں سے ایک اور معاملہ، اور وہ تھا عورتوں کا وراثت میں حصہ۔ اس زمانے میں عورتوں کا وراثت میں حصہ جو ہے وہ اکثر بیشتر صورتوں کے اندر وہ نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی یا تو عورتیں محروم، اور یا یہ ہے کہ اگر ان کو حصہ ملتا تو جو ان کے والی وارث ہوتے، جو ان کے امور مالیہ کو سنبھالنے والے ہوتے، اس پہ قبضہ کر لیتے، یا کوئی نہ کوئی ایسی صورت کے جس کے اندر بہرحال عورت کے جو مالی معاملات ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا، فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ فرمایا مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہوا ہے، یعنی فرما دیا کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی وراثت سے مردوں کو بھی حصہ ملے گا، ماں باپ اور رشتہ داروں کی وراثت سے عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اس میں حصوں کے اعتبار سے فرق ہے کہ کسی جگہ حصے کی نوعیت کچھ ہے، کسی جگہ حصے کی نوعیت کچھ ہے۔ جیسے اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو برابر حصہ ملتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر مرد کا حصہ عورت کے حصے سے دوگنا ہوتا ہے۔ اچھا، ماں کا حصہ بعض صورتوں میں دیگر رشتہ داروں سے بڑھ جاتا ہے، تو کسی جگہ عورت کا حصہ زیادہ ہو رہا ہے، کسی جگہ پر آدھا ہو رہا ہے، کسی جگہ پر برابر ہو رہا ہے۔ تو یہ کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ نے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ وراثت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اب خواہ وہ اس زمانے کے اندر ظلم ہو یا آج کے زمانے میں ظلم، کہ بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور آج بھی نہیں دیا جاتا ہے، بعض اوقات، ہر جگہ نہیں، الحمدللہ خوف خدا رکھنے والے لوگ بھی ہیں کہ جو ہے نا وہ حصہ دیتے ہیں، اور خوف خدا سے زیادہ جو ہے نا وہ خوف حکومت اور خوف عدالت بھی ہوتا ہے کہ اگر حصہ نہ دیا جائے تو پھر کورٹ کچہری کے ذریعے وصول کر ہی لیا جاتا ہے، تو اس ذریعے سے بھی لوگوں جو ہے وہ حصہ دے ہی دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جہاں پر خوف خدا بھی نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ اپنے حصہ وصول کرنے کے لیے کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکتی، تو وہاں پر ان کے حصے کو غصب کر لینا آج بھی موجود ہے۔ تو لہذا یہ جو ظالمانہ طریقے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور الحمدللہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، یتیموں کو، بچوں کو، اور معذوروں کو، مجبوروں کو، کمزوروں کو حقوق عطا فرمائے۔ تو جیسی تعلیمات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی، آج بھی انہی تعلیمات کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اور عمل کر رہے ہو ابو جہل کے طریقے پر۔ نہیں، ابو جہل کو جیسے ماننے سے انکار کیا تو اس کے طریقے کو بھی اسی طرح مسترد کرے، اور جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے تو تعلیمات بھی آپ ہی کی ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ آمین۔ مجاہد نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت نبوی قرآن سے شاہد قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی، سیرت نبوی قرآن سے۔